बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयत 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमंद। सामीन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामीन, अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समात फरमाएंगे, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा। फिर आप प्रोग्राम अफगानिस्तान व पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान समात फरमाएंगे, उसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफत सुनेंगे और मुकद्दस दिफा हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामी लीजिए, आप समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं, तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी हाशिम अली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पेश खिदमत है बास अहम खबरों का खुलासा। रहबर इनकलाब इस्लामी ने ताकीद फरमाई है कि अंदरून मुल्क मनसूबे मगरिब के तआवुन पर मुनहसर न किए जाएं। इस्लामाबाद में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है, जबकि रावल डैम इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के मानसून इजलास के लगातार सातवें दिन भी आज अपोजिशन पार्टियों के हंगामे के सबब इजलास की कार्रवाई मुतासिर हुई है। और अफगानिस्तान में खाना जंगी जारी है, जबकि अकवाम मुत्तहदा ने अफगानिस्तान में आम शहरियों की हलाकतों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। खबरों के खुलासे के बाद अब खबरों की तफसील। रहबर इनकलाब इस्लामी ने ताकीद फरमाई है कि अंदरून मुल्क मनसूबे मगरिब के तआवुन पर मुनहसर न किए जाएं। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने आज ईरान की 12वीं हुकूमत के इख्तितामी अय्याम में सदर मुमलिकत और काबीना के अराकीन की जानिब से होने वाली मुलाकात में फरमाया कि इस हुकूमत में ये बात वाज हो गई कि मगरिब पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने फरमाया कि मगरिब हमारे साथ ताउन नहीं करना चाहता। रहबर इनकलाब इस्लामी ने फरमाया कि मगरिबी ममालिक जहां मुमकिन होता है नुकसान पहुंचाते हैं, और सिर्फ वहीं नुकसान नहीं पहुंचाते जहां उनके बस में नहीं होता। रहबर इनकलाब इस्लामी ने ताकीद फरमाई कि अंदरून मुल्क मनसूबे मगरिबी मुल्कों पर भरोसा करके तैयार नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि वो मंसूबे शिकस्त से दोचार होंगे और यकीनी तौर पर नुकसान भी पहुंचेगा। आपने रुख्सत पजीर काबीना के अराकीन से खिताब करते हुए फरमाया कि आपने जहां भी अपने उमूर में मगरिब पर भरोसा किया नाकाम रहे, और जहां मगरिब पर एतमाद न करते हुए कदम आगे बढ़ाया कामयाब रहे, नीज मुल्क का वक़ार बढ़ा और फतह हासिल की। ईरानी माहिरीन ने ब्रेन स्टेम का मॉडल तैयार कर लिया है। یہ برینڈ اسٹیم تہران کی امیر کبیر یونیورسٹی آف انڈسٹریل ٹیکنالوجی کی پی ایچ ڈی اسکالر فائزہ اسکندری نے تیار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ الزائمر اور سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی ٹراما کیفیات دماغ کے میکانیکل عمل میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ پی ایچ ڈی اسکالر کا کہنا تھا کہ اخلاقی مسائل اور انسانی دماغ تک رسائی نہ ہونے کے سبب یہ تحقیقات جانوروں کے دماغی نمونوں پر انجام دی گئی ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج 5 مقالوں کی شکل میں معتبر عالمی جریدوں میں چھپ چکے ہیں، جبکہ اندرون و بیرون ملک منعقدہ 3 عالمی کانفرنسوں میں بھی پیش کیے جا چکے ہیں۔ اسلام آباد میں شدید بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، جبکہ راول ڈیم انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بادل پھٹنے اور سیلاب کے نتیجے میں وسیع تباہی کی خبریں ملی ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق نالے کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جانے سے کم ایک بچے اور ماں کے ڈوب جانے کی خبر ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق شدید بارش اور سیلاب کے نتیجے میں بدھ کی صبح بعض لوگوں کے گھروں میں نالے کا پانی داخل ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایک گھر کے 4 بچے اور ماں پانی میں ڈوب گئے۔ 3 بچوں کو بچا لیا گیا، لیکن ایک بچے اور ماں کے ڈوب جانے سے مارے جانے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں سیلابی صورتحال کی وجہ کے بارے میں انتظامیہ سے متضاد رپورٹیں ملی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کہا ہے کہ بادل پھٹنے کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لیکن پاکستان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سیلاب مانسون کی بارشوں سے آیا ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر E11 اور D12 میں لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو جانے کے علاوہ سیلابی ریلے میں متعدد گاڑیوں کے بھی بہہ جانے کی خبر ہے۔ اسی کے ساتھ راول ڈیم کی انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا ہے کہ ڈیم میں پانی کی سطح خطرے کے نشان کو عبور کر چکی ہے۔ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ پانی کی سطح مزید بلند ہونے پر پانی کی نکاسی کے لیے ڈیم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پاکستان نے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اپنے عدالتی نظام کے حوالے سے جاری کی گئی رپورٹ کو غیر معقول اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے اسے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی رپورٹ میں لگائے جانے والے الزامات غلط حقائق کے برعکس اور گمراہ کن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عدلیہ بالکل آزاد اور آئین و قانون کے مطابق کام کر رہی ہے۔ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ متحرک جمہوریت کی حیثیت سے حکومت پاکستان ریاست کی انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کی شاخوں کے مابین اختیارات کی علیحدگی پر پختہ یقین رکھتی ہے اور پاکستان کی عدلیہ پر کسی قسم کے جبر یا دباؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ رواں ماہ کے آغاز میں بھی حکومت پاکستان نے انسانی اسمگلنگ کے بارے میں امریکہ کی جاری کردہ رپورٹ میں اسلام آباد پر لگائے جانے والے الزامات کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ پاکستان میں کورونا کی 4th لہر شدید تر ہو گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 4,119 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ یہ پاکستان میں ایک دن میں کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 7.8% ہو گئی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 44 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 10,15,887 ہو چکی ہے، جن میں سے 23,133 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 56,952 افراد زیر علاج ہیں اور 9,35,742 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے یومیہ متاثرین اور ہلاکتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 43,654 نئے کورونا مریضوں اور 640 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران ہندوستان میں کورونا کے 41,678 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی کل تعداد 3,14,84,605 ہو چکی ہے، جن میں سے 4,22,054 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، 3,99,404 افراد زیر علاج ہیں اور 3,06,63,147 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ منگل کو ملک بھر میں 40,02,350 لوگوں کو کورونا کا ٹیکہ لگایا گیا۔ ہندوستان میں اب تک 44,61,656 افراد کو کورونا کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے لگاتار 7ویں دن بھی آج اپوزیشن پارٹیوں کے ہنگامے کے سبب اجلاس کی کارروائی متاثر ہوئی ہے۔ البتہ ایوان بالا راجیہ سبھا میں آج وقفے سوال ہوا ہے۔ دہلی سے تفصیلی رپورٹ کے ساتھ شمشاد کاظمی۔
ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے لگاتار 7ویں دن بھی پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، نئے زرعی قوانین اور بعض دوسرے مسائل کو لے کر اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہنگامہ کیا، جس سے کاروائیوں میں مسلسل رخنا پیدا ہوا۔ اگرچہ راجیہ سبھا میں آج پہلی بار وقفہ سوال ہوا، لیکن اپوزیشن کے اراکین ویل کے پاس آ کر ہنگامہ کرتے رہے۔ 19 جولائی سے جب سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہوا ہے، مذکورہ مسائل کو لے کر اپوزیشن کے ہنگامے کے سبب کاروائیاں آگے نہیں بڑھ سکی ہیں۔ اپوزیشن کی جماعتوں نے ایوان میں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل پر بحث کا مطالبہ کیا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پہلے COVID-19، کسان تحریک اور مہنگائی پر بحث ہونے دیجیے، جس کا اپوزیشن نے مطالبہ کیا ہے۔ ادھر اس سے پہلے یکساں نظریات رکھنے والی کانگریس سمیت اپوزیشن کی 14 جماعتوں نے ایک اہم میٹنگ کی اور حکومت کو گھیرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ میٹنگ کے بعد کانگریس کے لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ راہل گاندھی نے اپوزیشن کے دوسرے لیڈروں کے ساتھ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، مہنگائی اور کسانوں کے مسئلے پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں حکومت میری آواز دبا رہی ہے۔ اپوزیشن کے دوسرے لیڈروں نے بھی کہا کہ یہ قومی سلامتی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، لہذا اس مسئلے پر بحث کرانا ضروری ہے۔ اپوزیشن کی جماعتیں پیگاسس اسکینڈل پر بحث کے لیے مشترکہ تحریک التوا پیش کرنے والی ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
افغانستان میں خانہ جنگی جاری ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے افغانستان میں عام شہریوں کی ہلاکتوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کی مسلح افواج کے ترجمان جنرل اجمل عمر شینواری نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران افغانستان کے مختلف علاقوں میں 154 فوجی کارروائیاں انجام دی گئیں اور ان کارروائیوں میں طالبان کے 800 عناصر ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں میں زمینی فوجی حملوں کے ساتھ ہی فضائی حملے بھی کیے گئے۔ دوسری جانب افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ رواں عیسوی سال کی پہلی شش ماہی میں افغانستان میں ہونے والے مختلف حملوں میں 1,659 عام شہری مارے گئے ہیں، جبکہ 3,254 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر نے اس جانی نقصان کا ذمہ دار دونوں فریقوں کو قرار دیا ہے۔ دریاسنا افغان نیشنل الیکٹرک کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ شمالی صوبے بغلان کے ایک مضافاتی علاقے کیلاگی میں ہونے والی جھڑپوں میں بجلی کے ایک ٹرانسمیٹر کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس کے نتیجے میں افغانستان کے کئی صوبوں کی بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ کابل اور دیگر افغان صوبوں کے درمیان بجلی کی سپلائی کا منقطع ہونا افغان عوام کے لیے ایک بڑی مشکل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ادھر افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں جاری جنگ سے صرف افغان عوام کے مسائل و مشکلات میں اضافہ ہوگا اور اس حقیقت کو طالبان گروہوں کو سمجھنا ہوگا۔ پاکستان کے وزیراعظم نے افغانستان کی جھڑپوں میں طالبان کی حمایت کے الزامات کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ طالبان کی حمایت کی غرض سے پاکستان کی جانب سے 10,000 جنگجوؤں کو افغانستان بھیجنے کی بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان میں 30,00,000 افغان مہاجرین کی میزبانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ امن کے عمل میں سہولتیں فراہم کرنے کے باوجود پاکستان کو افغانستان میں رونما ہونے والے واقعات کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ افغان حکام نے گزشتہ دنوں پاکستان پر 10,000 جنگجو افغانستان بھیجنے کا الزام عائد کیا تھا۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ پاکستانی طالبان کے سرغنہ نور ولی محسود نے افغانستان میں طالبان کی حالیہ کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ہمارے انتہائی گہرے اور دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے کہا ہے کہ ان کا ملک خطے میں استحکام کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے کہا ہے کہ ان کا ملک خطے میں استحکام کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے۔ العراقیہ ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو کے دوران وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے بغداد واشنگٹن اسٹریٹجک مذاکرات کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوجیوں کے انخلا کے حوالے سے ملک کے تمام سیاسی دھڑوں کا مطمئن ہونا حالیہ مذاکرات کا اہم ترین نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے کہا کہ عراقی سیکورٹی ادارے ملکی سلامتی کو یقینی بنانے کی پوری توانائی رکھتے ہیں، لہذا امریکی فوجی رواں سال کے آخر تک اپنے وطن واپس لوٹ جائیں گے، تاہم تربیتی امور میں تعاون کا سلسلہ کچھ عرصے تک جاری رہے گا۔ مصطفیٰ الکاظمی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ان کی حکومت ملکی اقتدار اعلیٰ کی بحالی، شہریوں کو پرامن ماحول فراہم کرنے اور سرمایہ کاری کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے پیر کی شب عراق میں امریکہ کے 18 سالہ فوجی مشن کے خاتمے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس سمجھوتے کے تحت رواں سال کے اختتام تک تمام امریکی فوجی عراق سے نکل جائیں گے۔ عراق کے صدر برہم صالح اور اسپیکر پارلیمان محمد الحلبوسی نے بھی سمجھوتے کی حمایت اور اسے سفارتی اور سیاسی کامیابی قرار دیا ہے۔ ہادی العامری کی قیادت والے پارلیمانی گروپ الفتح الائنس نے بھی عراق امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے نتائج اور خاص طور سے رواں سال کے آخر تک امریکی فوجی مشن کے خاتمے کے سمجھوتے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ملکی اقتدار اعلیٰ کی مکمل بحالی کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔ صدر گروپ کے سربراہ مقتدیٰ صدر نے بھی عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے سمجھوتے کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب عراق کی النجبہ تحریک نے جداگانہ موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اس سمجھوتے سے ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تحریک کے ایک ترجمان نے المیادین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ النجبہ تحریک کا خیال ہے کہ امریکی فوجیوں کے اسٹیٹس میں تبدیلی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مذکورہ ترجمان نے بڑے واضح الفاظ میں کہ عراق میں موجود امریکی فوجی چاہے وہ کسی بھی عنوان یا اسٹیٹس کے ساتھ موجود ہوں، استقامتی گروہوں کے نشانے پر رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے رائے عامہ کو دھوکہ دینے کے لیے عراق میں اپنے فوجی اسٹیٹس کو تبدیل کر دیا ہے۔ تحریک النجبہ کے ترجمان نے استفسار کیا کہ امریکی فوجیوں کے اسٹیٹس میں قابض کے بجائے مشیر کی تبدیلی سے کیا فرق پڑے گا، امریکی فوجی عراق میں موجود رہیں گے، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ وہ کس نام اور کس بہانے سے یہاں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ عراق کے عوام اور سیاسی دھڑے ایک عرصے سے امریکی فوج کے انخلا کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور عراقی پارلیمنٹ 5 جنوری 2020 کو امریکی فوجیوں کے انخلا کی قرارداد بھی پاس کر چکی ہے۔
شکریہ جناب حسین اختر۔ مزید خبریں۔ غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا ہے۔ معاف فلسطین کی رپورٹ کے مطابق 41 سالہ عمر لطفی سلیم فلسطینی غرب اردن کے بیتا علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہوا۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے فوجیوں نے منگل کی شام بھی غرب اردن کے بیتا نامی دیہی علاقے میں نہتے فلسطینی مظاہرین پر فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 49 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ دوسری جانب فلسطینی عوام نے غزہ کے محاصرے صہیونی بستیوں کی تعمیر اور صہیونیوں کے جاری جرائم کے خلاف ہر ہفتے کی طرح منگل کی شام کو بھی فلسطین کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کیے۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں پر اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند گھنٹے کے دوران سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبہ معارب کے مختلف علاقوں پر 17 بار بمباری کی۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ البیضہ کے ناطے علاقے پر 3 بار اور صوبہ الجوف کے علاقے خب والشف پر 1 بار بمباری کی اور یمنی عوام کو خاصا نقصان پہنچایا۔ شمالی یمن کے صوبے سادا کے باقی علاقے پر بھی سعودی اتحاد نے گولہ باری کی اور عام شہریوں کو نقصان پہنچایا۔ دریں اسنا سعودی اتحاد نے صوبہ الحدیدہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنگ بندی کی 164 بار خلاف ورزی کی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 6 برس سے یمن پر سعودی عرب کی جاری وحشیانہ جارحیت میں اب تک ہزاروں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں عام شہری بے گھر ہوئے ہیں اور یمن کی 80% بنیادی تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں۔ اس جارحیت کے باوجود سعودی اتحاد اب تک یمن میں اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر تیزی پیدا ہو گئی ہے اور ڈیلٹا ویریئنٹ کے بڑھتے ہوئے معاملات نے صورتحال کو ابتر بنا دیا ہے۔ سی این این نے بتایا ہے کہ وبائی امراض پر کنٹرول کے امریکی ادارے CDC کے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے نئے مریضوں میں 65% اضافہ ہوا ہے، جبکہ چند ہفتے پہلے تک اس میں کمی واقع ہو رہی تھی۔ دوسری جانب کورونا کنٹرول سینٹر نے ماسک پروٹوکول میں تبدیلی کرتے ہوئے ویکسین لگوانے والے افراد کے لیے بھی ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا ہے۔ امریکی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں ڈیلٹا کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کے پیش نظر صورتحال ایک بار پھر قابو سے باہر ہو گئی ہے، لہذا ویکسین لگوانے والے افراد کے لیے بھی پرہجوم اور پرخطر مقامات پر ماسک لگانا ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بائیڈن انتظامیہ سرکاری ملازمین کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دینے کے معاملے پر بھی غور کر رہی ہے۔ امریکہ میں صدر جو بائیڈن بھی ڈیلٹا کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کو لازمی سمجھتے ہیں اور وہ ماسک لگانے سمیت محکمہ صحت اور کورونا کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایات پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کیے جانے پر زور دے رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف غاصب اسرائیل کے مخاصمانہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں تجزیاتی تبصرہ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلامی جمہوریہ ایران اور غاصب سنی حکومت کے درمیان دشمنی یا اختلاف کوئی ایسی ٹکی چھپی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی تجزیہ یا تبصرہ کرنا پڑے۔ ہم خطے کے معاملات ہوں، عالمی مسائل ہوں یا امت مسلمہ کے مسائل ہوں، ان تمام مسائل کی اگر سرسری طور پہ بھی اس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ایک بات بڑی واضح ہو کے سامنے آتی ہے، اسلامی جمہوریہ ایران غاصب سنی حکومت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کے سامنے آیا ہے۔ اور بالخصوص اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جس انداز سے ایسے ملک سے کہ جہاں پہ اسرائیل کا سفارت خانہ تھا، وہاں پہ اسلامی جمہوریہ ایران میں انقلابی تبدیلی کے بعد وہاں پہ فلسطین کا جو ہے وہ باقاعدہ سفارت خانہ بنایا گیا، پھر فلسطین کے عنوان سے حمایت کا جو سلسلہ اسلامی جمہوری ایران سے شروع ہوا اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، اور بالخصوص حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یوم القدس کی مناسبت سے پوری دنیا میں اور عالم اسلام میں جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پہ منانے کا اعلان کیا، تو غاصب سینی حکومت کے بہت سارے آداب اور جو نظریات تھے، جو مقاصد تھے، جو مضموم خواہشیں تھیں، ان سب پہ پانی پھرنا شروع ہو گیا. ایک نئی بیداری اور وہ ایک اسلامی بیداری فلسطین کے موضوع کے عنوان سے غاصب اسرائیل کے خلاف شروع ہو گئی، اور پوری دنیا کے اندر ایک نفرت کا سلسلہ شروع ہوا جس میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے. اس کے بعد اسلامی جمہوری ایران کی حمایت اور مانوی اور سیاسی اور سفارتی حمایت سے حزب اللہ کبھی ہوئی، اور حزب اللہ نے جس طرح اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کے اس بت کو توڑ دیا، اور اس کے بعد پھر غزہ کے اندر جس انداز سے مقاومت نے مضبوطی پکڑی، حماس ہو، جہاد اسلامی ہو، دوسرے جو جہادی گروپ تھے، وہ جس انداز سے اسلامی جمہوری ایران کی مدد اور حمایت کے ساتھ اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹ گئے، تو اس میں یہ ایک منطقی نتیجہ یہ تھا کہ غاصب اسرائیل نے یہ جان لیا کہ ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اسلامی جمہوری ایران اور وہ انقلابی نظریہ ہے یا وہ انقلابی فکر ہے یا وہ سوچ ہے کہ جو ایران کے اسلامی انقلاب نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر پیدا کر دی، اور فلسطین کے عنوان سے جو محبت، جو جوش، جو جذبہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد پیدا ہوا، اس نے غاصب سینی حکومت کے تمام منصوبوں کو، اور وہ منصوبے چاہے وہ گریٹر اسرائیل کے نام سے تھے، نیو مڈل ایسٹ کے نام تھے، یا آج کے نام سے اگر کہیں سینچری ڈیل کے نام سے ہوں، یا مختلف جتنے پچھلے عرصوں میں جو چیزیں بنتی رہی ہیں، غاصب سینی حکومت بھی یہ جانتی ہے اس صورتحال کو کہ اگر اسلامی جمہوری ایران اس کی پشت پہ نہ ہوتا تو یہ اتنی بڑی کامیابیاں نصیب نہ ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت غاصب سینی حکومت کے جو دشمن نمبر ون ہے وہ ایران ہے، اور غاصب سینی حکومت کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ماہیت ہے، وہ تو انسانیت کی تباہی پہ مشتمل ہے. اور پھر اگر دشمن بھی ایسا کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے ہر لمحے مشکلات پیدا کر رہا ہے، تو وہ اس کے خلاف اس کے اقدامات ایک فطری سی بات محسوس ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غاصب اسرائیل کی طرف سے جہاں پہ دوسری مجاہد اور جہادی تنظیموں کے خلاف مختلف کارروائیاں کی جاتی ہیں، جاسوسی کی کارروائیاں کی جاتی ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں کی جاتی ہیں، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اسلامی جمہوری ایران کے خلاف بھی ماضی میں لا تعداد ایسی سازشیں بنائی گئیں، ایسے ہتھکنڈے کیے گئے، حتیٰ جنگ کی دھمکیاں دی گئیں، حملے کی دھمکیاں دی گئیں، اور مختلف انداز سے یہاں کے اندر سیاسی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی گئیں، اقتصادی طور پہ دباؤ میں لانے کے لیے گروہ اور اتحاد اور الائنس تشکیل دیے گئے، پھر امریکہ کی طرف سے جتنی سینکشنز ہیں ان سب سینکشنز کے پیچھے بھی اسرائیل اور صہیونی لابی کا ہاتھ ہے. بلکہ ہمارے سامعین کو یقیناً اس کا علم ہوگا کہ جب یہ عالمی ایٹمی معاہدہ ہو رہا تھا، تو اس معاہدے کی جب وہ قریب قریب تھا، تو اس وقت بھی غاصب صہیونی حکومت اور صہیونی لابی نے پورا زور لگایا کہ اگر اس معاہدے سے ایران کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اس فائدے کو ختم کرنے کے لیے اور ایران کو ایک سفارتی اور سیاسی شکست دینے کے لیے ان مذاکرات کو بھی ناکام بنانے کی کوشش کی گئی، اور مذاکرات کے بعد جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اس پہ عمل درآمد کے عنوان سے بھی جو ہے وہ ایک ایسی روش اپنائی کی گئی کہ جو دوسرے فریق ممالک تھے ان کو اس معاہدے سے نکالنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے کوشش کی گئی. تو ایسی بیسیوں مثالیں ہیں کہ جو سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، سیکیورٹی کے لحاظ سے، امن و امان کے لحاظ سے، جاسوسی کے لحاظ سے، ایک لاتعداد سلسلہ ہے کہ جو غاصب سینی حکومت کی طرف سے اسلامی جمہوری ایران کے خلاف بالخصوص ماضی میں انجام دیا گیا. اب بھی اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی سازش پکڑی جاتی ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی ایسے ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں، آئے روز ان کا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ غاصب سینی حکومت ہر لمحے ایران کے خلاف، اسلامی انقلاب کے خلاف، اس جہادی سوچ کے خلاف جو ہے وہ سرگرم عمل ہے. ابھی بھی آج کل بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں پہ ایران کے اندر بعض سرحدی علاقوں پہ ان کا جو ایجنٹس تھے جن کی بڑے مذموم اہداف تھے, مقاصد تھے, وہ پکڑے گئے, کئی طرح کے اسلحے ہتھیار برآمد ہوئے, کئی طرح کے ان کے ایجنٹس اور ان کے دہشت گرد پکڑے گئے. تو یہ صورتحال اگرچہ یہ خبر کے عنوان سے ہے, لیکن جو لوگ خطے کی سیاست کو سمجھتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ یہ ایک روٹین کی کاروائی ہے ایک لحاظ سے, غاصب سے انہیں حکومت کی ماہیت کے عنوان سے. ان کی طرف سے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو جس انداز سے نشانہ بنایا گیا, ایران کی بعض اہم شخصیات, حتیٰ جہادی شخصیات جو ایرانی بھی نہیں تھیں لیکن چونکہ وہ فلسطین کے ایشو پہ کمیٹڈ تھیں اور غاصب سے انہیں حکومت کے خلاف ڈٹی ہوئی تھیں, تو کہیں پہ عرب امارات کے اندر, یورپ کے اندر, کئی ممالک میں ان کو نشانہ بنایا گیا, کئی اہم شخصیات کو جو ہے وہ راستے سے ہٹایا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ غاصب سے انہیں حکومت کے مقابلے میں تھے یا صہیونی لابی کے لیے خطرہ تھے. تو اسلامی جمہوری ایران میں یہ ماضی میں بھی یہ سلسلہ تھا, اب بھی یہ جاری ہے, اب بھی انجام پاتا ہے. کئی سیاسی گروہوں کے پیچھے جو یہاں پہ امن و امان کو خراب کرتے ہیں ان کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں پہ صہیونی لابی ہوتی ہے. جو یہاں پہ بعض دفعہ اقتصادی لحاظ سے کوئی بڑے ایسے اقدامات انجام پاتے ہیں اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کا ہاتھ ہوتا ہے. اسی طرح جاسوسی کی کاروائیاں, یعنی آئے روز جاسوس پکڑے جاتے ہیں, اسلحے پکڑے جاتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت رات دن لگا ہوا ہے, اس کی وہ حکومت اور اس کا نظام اور اس کی لابیز کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس نظام کو, اس اسلامی جمہوری ایران کی صورت میں جو ایک سوچ ہے, یہ جو انقلابی سوچ ہے جو فلسطین کی حمایت میں اور مظلوموں کی حمایت میں اور استعمار کے خلاف جو سوچ ہے اس کو ختم کیا جائے. تو یہ آج کل بھی ایک یہ جو خبر سامنے آئی ہے کہ اتنا اسلحہ پکڑا گیا, اتنے لوگ پکڑے گئے, تو اس کو بھی اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب ایران کے اندر انتقال اقتدار کا مرحلہ قریب ہے. چند دنوں کے بعد نئے صدر جو ہیں وہ حلف اٹھا رہے ہیں اور ان کا باقاعدہ صدارت کا دور شروع ہو رہا ہے, تو ان کو کمزور کرنے کے لیے اور ملک کی صورتحال کو ناامن ظاہر کرنے کے لیے اور سیکیورٹی کے حالات کو مختلف مشکلات سے دوچار کرنے کے لیے اب ان کی ایکٹیویٹیز ایک دم زیادہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مختلف شعبہ جات میں ان کے ایجنٹس اور ان کے جو کارندے ہیں وہ اپنی اپنی منفی سرگرمیوں میں مصروف ہیں, لیکن الحمدللہ اسلامی جمہوری ایران کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بیدار ہیں. ایران کی عوام اپنے نظام سے محبت رکھتی ہے اور ایران کا جو الہی نظام ہے وہ اپنے عوام کے ساتھ ہے اور عوام نظام کے ساتھ ہیں, لہذا انشاءاللہ اس پہ شکست تو نظر نہیں آتی, لیکن مشکلات بہرحال موجود ہیں اور دشمن بار بار حملے کرتا ہے, مختلف انداز سے حملے کرتا ہے, مختلف شعبہ جات کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے, مختلف روپ میں حملہ کرتا ہے تاکہ اس نظام کو نقصان پہنچا دے, اس حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے اور عالمی ڈکٹیشن لینے پہ, واشنگٹن کی ڈکٹیشن لینے پہ, صہیونی لابی کی ڈکٹیشن لینے پہ مجبور کر دے. لیکن الحمدللہ آج تک اسلامی جمہوری ایران اپنے اصولی موقع پہ قائم ہے اور اپنے عوام اور اپنے اس نظام کی برکت سے وہ میدان عمل میں موجود ہے اور دشمن کی سازشیں بدستور ناکام ہوتی رہیں گی, ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ.
جی ہاں سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا, میرے کملی والے نے ہر پتھر دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, دنیا کے سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, جلوہ حق دنیا کو دکھایا, جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, اس نے کیا تخلیق جہاں کو اس سے بڑا کوئی بھی نہیں, اس سے بڑا کوئی بھی نہیں, اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے، اللہ اکبر کہنا سکھایا، اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے، کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو، کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو۔
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، لیکن پہلے سماعت فرمائیے یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 مرداد، 17 ذوالحجہ اور 28 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ ذوالحجہ سن 790 ہجری قمری کو 8ویں صدی ہجری کے مشہور مفسر اور فقیہ محب الدین سرائی قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ساری عمر علم حاصل کرنے اور پڑھانے میں گزار دی۔ انہیں عربی ادب، فقہ، اصول فقہ، حدیث اور منطق جیسے علوم پر عبور حاصل تھا۔ ان کے درس میں دانشور افراد بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ محب الدین سرائی کی اہم کتابوں میں کشاف پر حاشیہ اور انہایا قابل ذکر ہیں۔ اٹھائیس جولائی 1821 عیسوی کو پیرو نے اسپین سے آزادی حاصل کی۔ پیرو متمدن قوم انکا کا اصل وطن تھا، جس کا 12ویں سے 16ویں صدی تک جنوبی امریکہ کے شمال مغربی علاقے پر تسلط رہا۔ 16ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہسپانوی استعمار پسند پیرو میں داخل ہوئے اور ریڈ انڈینز کا بے رحمی سے قتل عام کرنے کے بعد اس علاقے کو انہوں نے اسپین کے کنٹرول میں لے لیا۔ ہسپانویوں نے پیرو کے عوام اور اس کے ذخائر اور دولت کو بے دردی سے لوٹا۔ اسی بنا پر پیرو کے حریت پسند عوام کے انقلاب نے شدت پکڑ لی۔ آخر کار جنوبی امریکہ کے آزادی پسند رہنماؤں خوزے سان مارٹن اور سائمن بولیوار کی قیادت میں جد و جہد کے نتیجے میں پیرو نے آزادی حاصل کی اور وہاں جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ پیرو کا کل رقبہ 12,85,216 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کے شمال مغرب میں واقع ہے اور اکواڈور، کولمبیا، چلی، برازیل اور بولیویا سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اٹھائیس جولائی 1858 عیسوی کو جرائم کی تفتیش اور مجرموں کی شناخت کے سلسلے میں انگلیوں کے نشان یا فنگر پرنٹس لینے کا آغاز ہندوستان سے ہوا۔ ایک برطانوی افسر ولیم ہرشل ہندوستان کے علاقے جنگی پور میں مامور تھا۔ اس نے ایک مقامی ٹھیکیدار کو ایک سڑک بنانے کا ٹھیکہ دیا۔ ٹھیکے کے معاہدے پر ٹھیکیدار کے دائیں ہاتھ کا نشان ثبت کروا لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے گھر کی بنی ہوئی ایک روشنائی استعمال کی، جو وہ اپنی سرکاری مہر کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اگلے برس جون 1859 میں جب اس کی تعیناتی بنگال میں مجسٹریٹ کے طور پر ہوئی، تو اس نے اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں کے ہاتھوں کے نشانات اکٹھا کرنا شروع کیے اور ان کے لیے ایک باقاعدہ رجسٹر بنایا۔ اس نے جتنے فنگر پرنٹس جمع کیے ان کا مفصل مطالعہ کیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہر فنگر پرنٹ دوسرے فنگر پرنٹ سے مختلف تھا۔ اس نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ایک شخص کے فنگر پرنٹ عمر کے ہر حصے میں یکساں رہتے ہیں۔ 1901 میں پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ اور پھر 1920 میں امریکی خفیہ پولیس ایف بی آئی نے اس طریقے کو اپنایا۔ July 1878 کو برلن کانفرنس کے اختتام پر روس، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور آسٹریا کے درمیان تاریخی برلن معاہدہ ہوا۔ برلن کانفرنس جرمنی کے اس وقت کے چانسلر بسمارک نے منعقد کروائی تھی۔ برلن معاہدے کے بعد جرمنی کی فوجی اور سیاسی طاقت اپنے عروج کو پہنچ گئی اور جرمنی کی توسیع پسندی میں اضافے کی راہ ہموار ہو گئی۔ در حقیقت برلن کانفرنس پہلی جنگ عظیم کا ایک سبب تھی۔ July 1914 کو پہلی عالمی جنگ سے پہلے آسٹریا کی بادشاہت نے سربیا میں اپنے ولی عہد کے قتل کے بہانے سربیا کی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، لیکن اس اعلان جنگ کی اصل وجہ سربیا کے عوام کی طرف سے اپنے ملک کے داخلی امور میں آسٹریا کی مداخلت اور آسٹریا کے خلاف ان کی بغاوت تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی، آسٹریا اور سلطنت عثمانیہ ایک محاذ پر تھے، جبکہ روس، فرانس، برطانیہ اور سربیا نے ان کے خلاف اتحاد بنا رکھا تھا۔ چھ مرداد 1368 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام نے ایک ریفرنڈم میں شرکت کر کے بھاری اکثریت سے اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین میں ہونے والی اصلاحات کی تائید کی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رحلت سے کچھ عرصہ قبل خرداد 1368 ہجری شمسی میں ان اصلاحات کی انجام دہی اور اس مقصد کے لیے آئین پر نظر ثانی کی کونسل کی تشکیل کا فرمان جاری کیا تھا۔ آئین میں ایک اہم ترین تبدیلی قیادت کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے مرجعیت کی شرط کا ختم کیا جانا تھا۔ اسی طرح وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر کے صدر کے اختیارات بڑھا دیے گئے۔ اس کے علاوہ عدلیہ کو مزید مفید اور کارآمد بنانے کے لیے اس کی سربراہی اعلی عدالتی کونسل کے بجائے عدلیہ کے سربراہ کے حوالے کر دی گئی۔ سامنے سے کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم افغانستان میں امریکہ کے جنگی جرائم کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس سلسلے کا یہ تیسرا اور آخری پروگرام ہے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، افغانستان میں امریکہ کے جنگی جرائم کا ایک پہلو گرفتار کیے جانے والوں پر ظلم و بربریت اور تشدد کرنا ہے کہ جو عدم تشدد کنونشن اور عالمی انسان دوستانہ حقوق کی کھلم کھلا قانون شکنی ہے۔ جنسی تجاوز، بجلی سے اذیت پہنچانا، شدید ظلم و ستم روا رکھنا، ہاتھوں کو باندھ کر الٹا لٹکانا، شدید ٹھنڈے یا گرم پانی میں طویل مدت تک اذیت پہنچانا اور اسی طرح سے امریکی افواج کا نفسیاتی اور جسمانی طور پر گرفتار ہونے والے افغانیوں پر سی آئی اے کے قید خانوں میں انجام دیے جانے والے بعض جرائم ہیں جو ان کے تشدد اور ظلم و بربریت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اسی طرح سے ہزاروں افغان شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ اور انہیں نشانہ بنانا، رہائشی علاقوں پر بمباری، شادی کی تقریبات پر حملے، خفیہ جیلوں اور شکنجہ گاہوں کا قیام، افغانیوں کے گھروں میں گھس جانا اور ان کی عزت و ناموس کی بے حرمتی کرنا، اور افغانستان کے صوبے ننگرہار کے شہر آچین میں جدید ترین تباہ کن بم مدر آف آل بم کا استعمال، امریکہ کی سرکردگی میں تعینات غیر ملکی فوجیوں کے چیدہ چیدہ جرائم شمار ہوتے ہیں۔ افغانستان میں خفیہ جیلوں کا قیام، وہاں رکھے جانے والے قیدیوں کا بطور لیب اینیمل استعمال اور ان پر نامعلوم اشیاء اور مواد کا تجربہ، امریکی فوجیوں کے مجرمانہ اقدامات کی فہرست میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ افغانستان کی زرعی زمینیں، قدرتی حیات اور معدنیات بھی امریکیوں کے شر سے محفوظ نہیں رہیں۔ بلا شبہ امریکہ کے مجرمانہ اقدامات کے تباہ کن اثرات صدیوں تک افغانستان کے عوام اور آئندہ نسلوں کو متاثر کرتے رہیں گے۔ تمین مسلح تنازعات میں جنگی جرائم کا ارتکاب اور اس مسئلے کے ارتکاب کی سزا بین الاقوامی فوجداری عدالت کے آرٹیکل نمبر 8 کے جو روم کے قانون کے نام سے موسوم ہے، جنگی جرائم من جملہ آرٹیکل نمبر 3 کے مطابق کے جو جنیوا کے 4 کنونشنوں میں مشترک ہے، شدید جرائم شمار ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے آرٹیکل نمبر 8 سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ فوجداری عدالت کے قانون آرٹیکل نمبر 7 میں قیدیوں پر ظلم و بربریت اور تشدد کی تحقیق اور دستجو کو اولین ترجیح قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس قانون کے آرٹیکل 8 میں تشدد و بربریت اور غیر قانونی رفتار کو جنیوا 4 کنونشنوں کے آرٹیکل نمبر 3 کو جنگی جرائم کے ضمن میں اور عالمی فوجداری عدالت میں قرار واقعی سزا دینے کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ امریکی فوج نے سی آئی اے کی تحقیقات کے مطابق، امریکی فوج نے 2003 سے 2004 تک قیدیوں کے ساتھ نہایت غیر انسانی سلوک کیا ہے اور انہیں جسمانی ایذائیں پہنچائی ہیں۔ موجودہ ثبوت اور شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اور سی آئی اے کے کارندوں نے قیدیوں سے اعتراف لینے کے لیے ایسے ایسے اقدامات کیے ہیں جو جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ ایک عالمی عدالت افغانستان میں امریکی فوجیوں کے جنگی جرائم کی تحقیقات انجام دے رہی ہے۔ ہیگ کی فوجداری عدالت ایک عالمی عدالت ہے جو نسل کشی اور انسانیت سوز اقدامات اور جنگی جرائم کا جائزہ لینے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہیگ کی عالمی فوجداری عدالت کی جانب سے امریکہ کو مجرم قرار دینا ایک بے مثال اور بڑا اقدام ہے، تاکہ افغانستان میں امریکہ کے ان فوجیوں اور سی آئی اے کے کارندوں کے خلاف قانونی اقدامات کیے جا سکیں جو جنگی جرائم میں ملوث ہیں۔ ہمیشہ سے امریکہ ہی مدعی کی حیثیت سے انسانی حقوق کے مدافع کے طور پر دوسرے ملکوں میں انسانی حقوق اور فردی و اجتماعی آزادی کے بارے میں رپورٹ پیش کرتا آیا ہے۔ امریکہ بہت سے ملکوں پر انسانی حقوق پامال کرنے کے الزامات لگاتا ہے۔ اب تک امریکہ دیگر ملکوں کے خلاف انسانی حقوق کی پامالی اور جنگی جرائم کے ارتکاب کا الزام لگا کر افراد اور حکام پر مقدمہ چلائے جانے کا مطالبہ کرتا تھا، لیکن اب امریکہ کو افغانستان میں جنگی جرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے دہشت گردی کے مقابلے کے بہانے افغانستان پر حملے کا حکم دیا تھا۔ امریکہ کے ان حملوں میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا۔ اس کے بعد افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی افواج نے قبضہ کر لیا۔ افغانستان میں امریکہ کی غیر انسانی کارروائیوں نے اس کا سیاہ چہرہ پیش کیا ہے. بالخصوص امریکہ نے بگرام ایئر بیس میں ایک بڑی جیل قائم کر کے اور اس میں سینکڑوں افغان شہریوں کو دہشت گردی کے شبہے میں گرفتار کر کے جسمانی ایذائیں پہنچائیں اور اس طرح اپنے لیے بڑی رسوائی مول لی ہے، جبکہ وہ انسانی حقوق کے دفاع کے بلند و بانگ دعوے بھی کرتا ہے. بین الاقوامی متعدد اسناد میں جملہ اقوام متحدہ کے عدم تشدد کنونشنوں یعنی یو این سی اے ٹی میں، جنیوا کے چار گانا کنونشنوں اور 1977 میں اس سے ملحق ہونے والے پروٹوکول اور عالمی فوجداری عدالت خصوصاً روانڈا یعنی اسٹیٹ آف دی انٹرنیشنل کرمنل ٹریبونل فار روانڈا اسٹیٹ فار دی اسپیشل کورٹ فار سیرالون اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کے قانون نے تشدد کے خاتمے پر سخت تاکید کی ہے. اقوام متحدہ کے عدم تشدد کنونشن نے اپنی رکن تمام حکومتوں کو تشدد و بربریت کو روکنے یا جرائم کے مرتکب ہونے والوں کو قرار واقعی سزا دینے کے بارے میں ہر طرح کے اقدامات انجام دینے اور سزا دینے پر سخت تاکید کی ہے، اور انسانی حقوق اور انسان دوستانہ حقوق میں بین الاقوامی دستاویزات نافذ کرنے کے سلسلے میں حکومتوں پر لازم ہے کہ مثبت و مفید اور مؤثر اقدامات انجام دیں تاکہ ظلم و بربریت اور تشدد کو سختی کے ساتھ روکا جا سکے. اس سلسلے میں حکومتوں سے ایک اور بھی تعہد لیا گیا ہے کہ وہ ظلم و شکنجے کرنے والوں سے مجرمانہ سلوک کے ساتھ پیش آئیں. مجرمانہ سلوک اور اس کے پہلوؤں کی شناخت اقوام متحدہ کے عدم تشدد کنونشن کے اہداف و مقاصد میں سے ایک ہے، جو اس طرح کے کام کو روکنے میں اہم و نمایاں کردار ادا کرتا ہے. فوجیوں اور غیر فوجیوں کی جانب سے ہونے والے تشدد کے بدلے میں انہیں سخت سزا دینا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ پورے معاشرے سے ظلم و بربریت اور تشدد کا خاتمہ ہو جائے. عالمی عدالت نے پراسیکیوٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ افغانستان میں 1 مئی 2003 کے بعد ہونے والے مبینہ جنگی جرائم کی جامع تحقیقات کریں. عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پراسیکیوٹر اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ کون سی ایسی ٹھوس وجوہات ہیں جس بنا پر عدالتی دائرہ اختیار کے تحت تحقیقات آگے بڑھنا چاہیے. نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں موجود جرائم کی عالمی عدالت کے ایک بینچ نے گزشتہ سال اپنے پراسیکیوٹر فاتو بیسودا کی جانب سے 2017 میں دائر کی گئی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے تحقیقات نہ کرنے کا حکم دیا تھا. عدالت نے کہا تھا کہ ایسا کرنے سے انصاف کے حصول کا مفاد پورا نہیں ہوتا. درخواست گزار فاتو بینسودا نے نظر ثانی کی درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ عدالت نے اپنے گزشتہ فیصلے میں حقائق کو نظر انداز کیا. ان کے بقول ایسی ٹھوس وجوہات موجود ہیں جس پر یہ تحقیقات ہونی چاہیے. عالمی عدالت کے پراسیکیوٹر نے 2006 میں افغانستان میں جنگی جرائم سے متعلق ابتدائی تحقیقات شروع کی تھیں. البتہ 2007 میں مبینہ جرائم کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا. امریکہ کی جانب سے عالمی عدالت انصاف سے جڑے افراد پر پابندیوں کا مطلب یہی ہے کہ وہ تشدد اور قتل عام کی وارداتوں جیسے جرائم پر کوئی ایکشن نہیں چاہتے. حقوق انسانی کے لیے کارگزار ایک اور تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی عالمی عدالت انصاف کے خلاف امریکی اقدامات کو معاندانہ قرار دیا ہے. عالمی جریدے مڈل ایسٹ مانیٹر نے بھی امریکہ کی جانب سے جنگی جرائم کی عالمی عدالت انصاف کے تحقیق کاروں اور پراسیکیوٹر کو افغانستان کے ساتھ ساتھ امریکہ میں داخلے کی اجازت سے انکار کو سنگین جرم قرار دیا ہے. جریدے نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکہ میں عالمی عدالت انصاف کے پراسیکیوٹر کے داخلے پر پابندی کی مدد سے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں. ایک جانب امریکہ کے انکار سے ان تمام امریکی سابق و موجودہ فوجیوں اور سی آئی اے کے ایجنٹس سے تفتیش کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، تو دوسری جانب یہی تفتیش کار فلسطین میں جنگی جرائم میں ملوث اسرائیلی افواج سے بھی تفتیش نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح افغانستان اور فلسطین میں جنگی جرائم کی سنگین وارداتوں اور بالخصوص قیدیوں اور خواتین سے زیادتیوں کی تحقیقات مکمل نہیں ہو سکیں گی۔ الجزیرہ کی جانب سے پیش کی جانے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ عالمی عدالت انصاف آئی سی سی کی خاتون پروسیکیوٹر فاتو بن سودا نے سی آئی اے ججوں کو درخواست دی کہ افغانستان میں جنگی جرائم کی وارداتوں کی جامع تحقیقات کی اجازت حاصل کی جائے، لیکن امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ایک بیان میں عالمی عدالت انصاف کے پروسیکیوٹر تحقیق کاروں اور ججوں کو امریکہ سمیت افغانستان میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کا اقدام امریکہ کی قانونی حکمرانی کے اصولوں کی خلاف ورزی کے مترادف ہے، جس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آئی سی سی کی پروسیکیوٹر فاتو بن سودا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی افواج کے اہلکاروں سمیت سی آئی اے اور خود افغان فورسز اور انٹیلیجنس انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں جنگی جرائم کی وارداتوں کی تحقیقات کے حوالے سے امریکہ کی عالمی عدالت انصاف کے ساتھ منتقم مزاجی اور دشمنانہ رویہ نیا نہیں ہے۔ ماضی میں بھی امریکی افواج اور حکومت عالمی عدالت انصاف کے ساتھ عدم تعاون کے رویے پر مبنی پالیسی اپنائے رہی۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے 2018 اور افغانستان میں سیویلین ہلاکتوں کے حوالے سے بتایا تھا کہ 2018 کا سال گزشتہ دو دہائیوں میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے حوالے سے انتہائی خطرناک رہا ہے، جس میں 11,000 سے زیادہ ہلاکتیں رونما ہوئی ہیں اور ان میں 1,000 بچے بھی شامل ہیں۔ غیر جانبدار تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ تمام سیویلین ہلاکتیں امریکی اور افغان فورسز کی اندھا دھند کارروائیوں اور فضائی حملوں میں ہوئی ہیں۔ ایک بیان کے مطابق افغانستان میں سی آئی اے ایجنٹس نے خفیہ عقوبت خانے بنا کر انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور اس بات کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام افغانستان اور پاکستان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ وطن امروز، ملک کے مستقبل کی جانب سے پر امید ہوں، منتخب صد ابراہیم رئیسی۔ روزنامہ اطلاعات، انٹیلیجنس کی وزارت نے موساد کے دہشت گردی کے جال کو کاری ضرب لگائی، بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود برآمد۔ اور روزنامہ گارڈین، کووڈ کے مقابلے میں غریب ممالک کو مدد نہ کرنے سے عالمی معیشت کو 4.5 خرب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے، آئی ایم ایف۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جوان، شام میں اقتصادی مہم، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ایک وفد کے ساتھ شام پہنچ چکے ہیں، جہاں دمشق کے اعلی عہدیداروں سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اس کے علاوہ مختلف اقتصادی و تجارتی حلقوں سے ملاقات کریں گے اور صنعت و تجارت کے شعبے میں مصروف ایرانی ماہرین کے سامنے موجود رکاوٹوں کو دور کرنے کے دونوں ممالک کی تجارت اور تعلقات کو مطلوبہ سطح تک پہنچائیں گے۔ ایران اور شام مزاحمتی محاذ کے دو اہم ارکان ہیں جن کے تعلقات کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت سی سازشیں رچی گئیں، تاہم آج تک دونوں اسلامی ممالک کو دور کرنے کی مغربی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ آج جبکہ یہ ملک ایک مناسب سطح کے استحکام تک پہنچ چکا ہے، تو ایسے حالات میں اسلامی جمہوریہ ایران اس ملک کی تعمیر نو اور جنگ کے باعث پیش آنے والی تباہی کو دور کرنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے، اور ڈاکٹر محمد قالی باف کے دورے کو بھی اسی تناظر میں دیکھے جانے کی ضرورت ہے۔ اسپیکر کے دورے شام کے موقع پر دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعاون اور ایرانی تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے راستہ ہموار کرنے پر بھی گفتگو کی جائے گی، اور اقتصادی سفارتکاری کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ رائل یوم، شام کے فضائی دفاع نے کس طرح حملہ آور اسرائیلی طیاروں کو حیرت زدہ کر دیا، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے۔ ملٹری واچ جریدے نے اپنے تازہ شمارے میں شام کے حمص علاقے کے مضافات میں واقع قصیر علاقے پر صہیونی جیٹ فائٹروں کے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ حملہ بری طرح شکست سے دوچار ہو گیا ہے۔ اس حملے میں صہیونی طیاروں نے 4 میزائل فائر کیے، لیکن 4 کو شام کی فضائیہ نے مار گرایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ BUKM-2 نوعیت کے یہ میزائل روس نے شام کی فضائی دفاعی تنصیبات کو فراہم کیے ہیں۔ فوجی ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے قبل صہیونی فوج پورے اطمینان کے ساتھ ایسے حملے کرتی رہتی تھی، اور انہیں یقین تھا کہ انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا، لیکن اب انہیں کسی بھی فضائی حملے سے پہلے سوچنا پڑے گا۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ نوائے وقت، پاکستان کے وزیر اعظم سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات، پاک سعودی تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال۔ روزنامہ خبریں، مریم نواز نے آزاد کشمیر الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی ویڈیو شیئر کر دی۔ روزنامہ صحافت، وزیر اعظم مودی سے ممتا بنرجی کی ملاقات، مغربی بنگال کے لیے آبادی کے حساب سے مانگی کورونا ویکسین۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جسارت، اسٹیبلشمنٹ کو انتخابی عمل سے لا تعلق کیا جائے، مولانا فضل الرحمان۔ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مطالبہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو انتخابی عمل سے لا تعلق کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کے انتخابی عمل سے دور ہو جانے کے بعد ہی شفاف الیکشن کی ضمانت مل سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سقوط ڈھاکہ کی طرح سقوط کشمیر کی بنیاد پڑتی نظر آ رہی ہے۔ دھاندلی کی پیداوار، حکومت سے انتخابی اصلاحات یا منصفانہ الیکشن کی ضمانت ملنے کی توقع نہیں۔ سربراہ جے یو آئی کا کہنا تھا کہ حزب اختلاف کی قیادت خود باہمی مشاورت سے اصلاحات کے حوالے سے بنیادی اصول متعین کرے اور اس کے نفاذ کے بارے میں تجاویز بھی طے کرے۔ روزنامہ منصف، تبدیلی مذہب کے نام پر مسلمانوں کو ہر سال ہراسانی، آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا اظہار تشویش۔ اخبار لکھتا ہے، آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ نے دھرم پریورتن کے نام پر مسلم فرقے کو بدنام کرنے کی کوشش کی مذمت کی۔ بورڈ نے اپنے اجلاس عاملہ میں کہا کہ بے قصور مسلمانوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ اس نے حکومت سے خواہش کی کہ وہ تبدیلی مذہب قانون پر دوبارہ غور کرے۔ بورڈ کے ترجمان مولانا یاسوب عباس نے کہا کہ دھرم پریورتن کے معاملوں میں جن مسلمانوں کو پھنسایا جا رہا ہے، عدالت سے انہیں راحت مل رہی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں مفاد حاصلہ دانستہ طور پر پھنسا رہے ہیں۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے مجلس عاملہ نے یوگی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نئے قوانین بنانے کے بجائے مسلم فرقے میں تعلیم کو فروغ دے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران سے اب لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی عراقی ڈکٹیٹر صدام کے ایرانی صدر کے نام خطوط، خاص کر اس آخری خط کا ذکر کریں گے جس میں صدام نے ایران کے تمام اعتراضات کو قبول کرتے ہوئے صلح کے معاہدے پر عمل درآمد کا اعلان کیا۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی ایران عراق جنگ کے حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی ایران و عراق کی طرف سے قبولیت کے بعد ایران و عراق کے درمیان مذاکرات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، جو پہلے سلامتی کونسل کی ثالثی سے شروع ہوا اور بعد میں دونوں ممالک کے نمائندوں کے براہ راست مذاکرات پر منتج ہوا۔ ان مذاکرات میں صدام کی طرف سے اپنے دیرینہ اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایرانی وفود کی دور اندیشی اور باریک بینی نے صدام کی خواہشات پر پانی پھیر دیا۔ اس دوران صدام نے ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا۔ عراقی ڈکٹیٹر نے ایرانی صدر کے نام 6 خطوط ارسال کیے، جن میں بعض خطوط کا ایران نے جواب تک نہ دیا، لیکن اس کے باوجود صدام مراسلے بھیجتا رہا۔ صدام کے خطوط میں کئی تضادات موجود تھے، جس کی ایران کی طرف سے وقتاً فوقتاً نشاندہی ہوتی رہی۔ صدام کی طرف سے تحریر کردہ 5واں خط، جو ایران کے صدر ہاشمی رفسنجانی کے نام لکھا گیا، جناب ہاشمی رفسنجانی نے اس کا مفصل جواب دیا اور اس نقطے پر تاکید کی کہ ایران و عراق کے درمیان امن معاہدے کے موضوعات پر ہونے والے تمام مذاکرات کا منبع اور ماخذ 1975 کا الجزائر معاہدہ ہونا چاہیے، جس پر صدام کے دستخط موجود ہیں۔ صدام نے جب 5واں خط تحریر کیا تو اس وقت وہ کویت پر حملہ کر چکا تھا اور عراق کے خلاف ایک بین الاقوامی اتحاد بھی تشکیل پا چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس حساس صورتحال میں ایران سے اپنی کشیدگی ختم کرنے کا خواہش مند تھا۔ صدام کی خواہش تھی کہ وہ ایران کے خطرات سے محفوظ ہو کر صرف کویت پر اپنی توجہ مرکوز رکھے۔ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں 1975 کے الجزائر معاہدے کو قبول کرنے پر ہرگز تیار نہ تھا، لیکن علاقے کے معروضی حالات نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس معاہدے کو تسلیم کر کے مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھائے۔ صدام نے اپنے 5ویں خط کے جواب میں جو 6ٹا خط تحریر کیا، اس میں اس نے صلح کے معاہدے کی شرائط کو ماننے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ صدر ایران کی طرف سے 14 اگست 1990 کے دن لکھے جانے والے خط کے جواب میں صدام نے 1975 کے اس معاہدے کو قبول کر لیا جو اس نے ستمبر 1980 میں جنگ شروع کرنے سے پہلے اخباری رپورٹوں اور ٹی وی کے کیمروں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا تھا۔ ایران اور عراق کے درمیان امن معاہدے کی پہلی شک میں معاہدے کے لیے 1975 کے الجزائر معاہدے کو ماخذ و منبع قرار دیا گیا۔ اس معاہدے کی تیسری شک میں لکھا گیا کہ عراق اپنی افواج 17 اگست 1990 سے بین الاقوامی سرحدوں پر واپس لے جانے کا آغاز کر دے گا۔ ایران عراق کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کی چوتھی شک میں لکھا گیا کہ عراق 17 اگست بروز جمعہ ایرانی قیدیوں کو رہا کرنے کا عمل بھی شروع کر دے گا۔ 14 اگست 1990 ایران عراق جنگ کے حوالے سے ایک تاریخی دن تھا۔ اس دن ایران کی جنگ میں کامیابی کو گویا صدام نے باقاعدہ قبول کر لیا، اور صدام نے ایرانی صدر کے نام اپنے چھٹے خط میں اپنی شکست کو قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اس خط کے نیچے دستخط کر کے گویا 8 سالہ اس جنگ میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا۔ صدام اس خط میں لکھتا ہے، جناب ہاشمی رفسنجانی صدر ایران، ہمارے اس فیصلے سے ہر چیز واضح اور شفاف ہو گئی ہے، آپ جو چاہ رہے تھے اور جس پر آپ بھروسہ کر رہے تھے وہ عملی ہو چکا ہے، اور اب صرف دستاویزات کے تبادلے کا عمل باقی ہے۔ سمن ایرانی مجاہدین کی 8 سالہ استقامت اور مقاومت نے اپنی حقانیت کو ثابت کر دیا، اور ایرانی نوجوانوں کی استقامت نے صدام کو ایران کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ صدام نے 10 سال پہلے جن اہداف کے حصول کے لیے ایران پر حملہ کیا تھا، آج وہ ان تمام مقاصد اور اہداف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ صدام نے اس خط کے لکھنے کے بعد نہ صرف 1975 کے الجزائر معاہدے کو تسلیم کیا، بلکہ اپنی فورسز کو بھی بین الاقوامی سرحدوں پر واپسی کا حکم دیا۔ صدام نے اس اعتراف کے بعد ایران کے تمام قیدیوں کو بغیر کسی شرط کے فوری رہا کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اس خط میں صدام نے ان تمام باتوں کو تسلیم کر لیا جو اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 میں ایران کی طرف سے شامل کی گئی تھیں، اور ایران اس پر مسلسل اصرار کر رہا تھا۔ صدام کے خط کے 4 دن بعد 18 اگست 1990 کو ایرانی صدر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے صدام کو جوابی خط میں لکھا، آپ نے 1975 کے الجزائر معاہدے کو مان کر اور اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی تمام شکوں کو قبول کر کے جنگ بندی اور قرارداد پر عمل درآمد کر کے امن کے راستے کو ہموار کیا ہے، ایران کے علاقوں سے اپنی افواج کی واپسی امن کے قیام کے لیے آپ کی سچائی اور سنجیدگی کی واضح علامت ہے، اس صورتحال میں ہم تہران میں آپ کے نمائندہ وفد کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں امید ہے کہ اس عمل کو جاری رکھتے ہوئے نیز مثبت سوچ اور حسن نیت کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے جائز حقوق اور ایک پائیدار امن اور صلح کے قیام کے لیے ہم مل کر کامیاب ہو جائیں گے۔ صدام نے 1975 کے الجزائر کے معاہدے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی افواج کو بین الاقوامی سرحدوں پر واپس بلا لیا، اور اب سرحدوں پر براہ نام عراقی فوج باقی رہ گئی جو عام طور پر کسی بھی ملک کی سرحد پر تعینات کی جاتی ہے۔ ایران نے 18 اگست 1990 کے دن سے ایرانی قیدیوں کی رہائی کا عمل بھی شروع کر دیا، اور یہ ایرانی قیدی زمینی سرحدوں سے واپس ایران آنا شروع ہو گئے۔ اس معاہدے کے 5 دن بعد صدام نے ان تمام امور کو انجام دیا جو اس نے 1975 کے الجزائر معاہدے کی روشنی میں قبول کیے تھے۔ صدام کی طرف سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا اور ایران کی تمام شرائط کو قبول کرنا عالمی ذرائع ابلاغ کے لیے ایک اہم خبر تھی، اسی لیے اس کو بھرپور کوریج ملی۔ امریکی حکام اور فوجی ذمہ داران جو صدام کے کویت پر حملے کی وجہ سے عراق کے خلاف ایک بین الاقوامی فوجی اتحاد تشکیل دینے میں مصروف تھے، ان کے لیے بھی یہ خبر نہایت اہمیت کی حامل تھی۔ امریکی صدر بش نے اس موقع پر کہا، صدام کی طرف سے ایران کی تمام شرائط کو مان لینا میرے لیے باعث سے حیرت ہے، اس اقدام کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے پیشنگوئی کرنا ابھی ممکن نہیں۔ کویت اور دوسرے عرب ممالک جو براہ راست صدام سے حالت جنگ میں تھے، ان کے لیے بھی یہ صلح اور معاہدہ خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ انہوں نے 8 سال تک ایران کے خلاف فوجی، مالی، سیاسی، سفارتی اور ہر شعبے میں صدام کی بھرپور مدد کی تھی، اور ایران کی مخالفت کا کوئی پہلو باقی نہ چھوڑا تھا۔ بعض عرب ممالک نے تو ایران کے خلاف جنگ میں اپنا علاقہ تک فوجی مقاصد کے لیے صدام کو دے رکھا تھا، ان کے لیے یہ صلح اور یہ امن کا معاہدہ یقیناً حیران کن تھا۔ صدام نے ایران کے خلاف جنگ میں سعودی عرب سمیت عرب ممالک کو یہ کہا تھا کہ وہ امریکہ سے کہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف صدام کی حمایت کرے، یہی وجہ ہے کہ جب صدام نے امریکہ اور سامراج کے خلاف جنگ اور ہیرو بننے کی کوشش کی تو سعودی وزیر خارجہ بندر بن سلطان نے صدام پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو صدام کو ایران کے خلاف امریکہ اور دوسرے ممالک کی مدد حاصل نہ ہو سکتی۔ بہرحال صدام کی طرف سے ایران کی تمام شرائط ماننے پر سعودی عرب کے وزیر داخلہ نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ میرے خیال میں ایران جو چاہتا تھا اس نے حاصل کر لیا۔ البتہ کویتی حکام کے بیانات میں شرمندگی اور پشیمانی کا عنصر نمایاں تھا، کیونکہ یہی کویت تھا جس نے ایران عراق جنگ میں صدام کا دامے اور درمے بھرپور ساتھ دیا تھا۔ کویت نے عراق کو ایران کے خلاف دی جانے والی $30 ارب کی امداد کا بھی شرمندگی کے ساتھ ذکر کیا۔ صدام کی طرف سے اپنے موقف سے پسپائی اور 1975 کے الجزائر معاہدے کو تسلیم کرنا مشرق وسطی کے تقریباً تمام عرب ممالک کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا۔ بہرحال اس خط اور الجزائر معاہدے کو ماننے کے بعد عراق کے وزیر خارجہ طارق عزیز نے تہران کا دورہ کیا اور 14 نومبر 1990 کو دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدہ اور براہ راست مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اکتوبر 1990 سے دونوں ملکوں کے سفارت خانوں نے کام شروع کر دیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی باقاعدہ بحالی کے اعلان کے بعد صدام کے خصوصی نمائندے عزت ابراہیم 8 جنوری 1991 کو تہران کے دورے پر آئے اور یوں دونوں ممالک کے تعلقات بحال ہو گئے۔ البتہ 1991 میں عراق میں انتفاضہ شروع ہو گیا اور دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر سفارتی تعلقات تعطل کا شکار ہو گئے۔ جب صدام نے اس عوامی انتفاضہ کو کچلنے کے لیے انتہائی بے دردی سے عراقی عوام کا قتل کیا تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات تعطل کا شکار ہو گئے۔ سوامی نگلے پروگرام میں قرارداد نمبر 598 کی بعض شکوں پر بھی روشنی ڈالیں گے، تو اس وقت تک اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔ Thank you.